أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، واقعہ عاشورہ اگرچہ زمان اور مکان کے اعتبار سے ایک مشخص مقام اور ایک مشخص زمانے کے اندر رونما ہوا ہے، لیکن اس واقعے کی حیثیت جو کہ اسلامی تاریخ کے اندر ایک اہم موڑ کی حیثیت ہے، یہ فقط ایک زمانے یا فقط ایک مقام یا ایک مکان تک محدود چیز کا نام نہیں ہے۔ اگرچہ واقعہ کربلا یا یہ واقعہ عاشورہ جو ہے کربلا کی سرزمین پر رونما ہوتا ہے اور زمانے کے اعتبار سے 61 ہجری میں یہ واقعہ رونما ہوا، لیکن یہ اس زمان اور مکان تک ایک محدود چیز کا نام نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج اتنے صدیاں گزرنے کے بعد بھی جوں جوں اس واقعے کے نسبت انسانوں کی معرفت بڑھ رہی ہے اور عاشور کے حوالے سے اور حسین ابن علی کی شناخت بڑھ رہی ہے، اتنا اتنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک تر و تازگی پائی جا رہی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اس پیکار کی ایک جھلک جو حق و باطل کے درمیان بشر کی تاریخ کے آغاز سے چلی آتی رہی ہے، اس کا ایک مرحلہ واقعہ کربلا زمان و مکان کے اعتبار سے ایک جگہ رونما ہوگا، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم ایک جگہ تک محدود کر سکیں۔ حق و باطل کی پیکار کے اندر جو مختلف موڑ ہیں، جیسے ایک عرض کیا تھا کہ بعثت ایک اہم مرحلہ ہے انبیاء کی اس تحریک کے اندر، اب اس کا تعلق کسی خاص محدود علاقے یا خطے کے ساتھ نہیں ہے فقط، بلکہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک ایسی الہی سنت ہے جو مختلف عرصوں کے اندر تکرار ہوتی ہے، اور بعثت انسانوں کے مبعوث ہونے کا ایک ایسا عمل ہے جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جانب سے انبیاء الہی کے اندر یہ عمل رونما ہوتا ہے، اور کہ جس کے نتیجے میں وہ ہستی ہر اعتبار سے الہی امانتوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ یہ بعثت کا عمل انسانوں کے اندر بھی رونما ہوتا ہے، یہ بعثت کا عمل قوموں کے اندر بھی رونما ہوتا ہے، اور انبیاء کا ایک اہم کام مبعوث ہونے کے بعد اپنی قوموں کو بھی مبعوث کرنا ہے، کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب دی اور معلم بنا کے بھیجا اور انہیں تزکیہ نفس کے پروسیس سے گزارنے کے لیے ایک اسوہ عمل کے طور پر پیش کیا۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بعثت ہو یا واقعہ عاشورہ ہو یا اسی کے علاوہ دیگر جو ایسی چیزیں ہیں، ان کا تعلق کسی خاص جغرافیے کے ساتھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ہم آج کے زمانے میں بات کریں انقلاب کی، انقلاب اسلامی کی، تو انقلاب اسلامی اس میں شک نہیں ہے کہ ایک سرزمین پر رونما ہوتا ہے، لیکن آیا اس کی حیثیت اسی ملک کی حد تک ہے، اس کو ایک خاص زمانے کے اندر یا فقط ایک خاص قوم کی نسبت تحلیل کیا جائے؟ نہ، ایسے نہیں ہے۔ انقلاب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک جو ہے حق کے محاذ کو جب بھی ایک اس سطح کی نصرت حاصل ہوتی ہے تو ایک انقلاب رونما ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے قومیں کتنی تیار ہوتی ہے، معاشرہ کتنا تیار ہوتا ہے، یہ خود ایک الگ مفصل بحث ہے۔ اس لیے عاشورہ جو کہ زمان و مکان کے اعتبار سے ایک محدود عرصے کے اندر رونما ہوئی، لیکن ایک فراتر از زمان و مکان ایک حقیقت کا نام ہے، اور کون سی چیز ہے جو عاشورہ کو زمان اور مکان سے فراتر بناتی ہے، یعنی آپ اس کو محدود نہیں کر سکتے ایک زمانے تک یا ایک مکان تک، وہ در حقیقت عاشورہ میں پوشیدہ ایسی استعدادیں، ایسی صلاحیتیں اور ایسا پوٹینشل ہے کہ یہ جوں جوں بشر اس سے آگاہ ہوتا جائے گا تو اس کے لیے یہی عاشورہ کا جو واقعہ ہے، یہ عاشورہ کا واقعہ اس کے لیے نئے دریچے معرفت کے کھولے گا، نئی اس کے اندر ایک روح جو ہے وہ ڈالے گا۔
इसलिए हम देखते हैं कि एक तरफ आशूरा जो है दर हकीकत तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनतें कि जो इस वारिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जरिए से नतीजे तक पहुंचनी है और उन तमाम मेहनतों को जिस हस्ती ने अकारत होने से और अबस होने से और उसके बेमकसद होने से और उसकी रूह के ख़त्म होने से जिस हस्ती ने बचाना है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ाते मुबारका है। इसलिए इस आशूरा का जो हादसा है, आशूरा का जो वाक़या है, इसको एक तारीखी अहम मोड़ के तौर पर करार दिया गया है। हमें यहाँ पर तीन रावतों को देखने की ज़रूरत है और आज की जो हमारी आज से जो अगली नशस्तें हैं, आज से हम मुस्तकीम जिस बहस में वारिद हो रहे हैं वो अरबईन से मुतल्लिक है। पिछली जो 10 नशस्तें थी हमारी उसके अंदर हमने ज्यादा जो बहस की वो इलाही तारीख का जो तसलसल है आशूर तक और उसके बाद आशूर का जहूर के साथ जो ताल्लुक है इसको एक हद तक आपकी खिदमत में मुख्तलिफ अदवार से गुजारते हुए बयान किया ताकि हमारे सामने इलाही जो निगाह है हवादिस और वाकयात के ऊपर और तारीख के ऊपर सबसे पहले हमारे लिए वो आया हो। और इसके आया होने का जो नतीजा है वो ये है कि इंसान को ये तमाम हकायत एक पारचगी और एक खास किस्म की हम आहंगी और एक खास नज्म के साथ इंसान के सामने जो है वाजे होना जरूरी है कि जिसकी हमने एक छोटी सी कोशिश की कि पिछली नशस्तों में आपकी खिदमत में ये पहलू जो है वो वाजे और आया हो सके। यहाँ पर तीन राबतों को अगर हम समझ पाए तो कम अज कम इलाही तारीख के ये जो दो आखिरी अहम मोड़ हैं यानी आशूरा और जहूर, इसको हम अच्छे अंदाज में समझ पाएंगे। और इत्तेफाकन आप इस पहलू से देखें कि दीन शनासी के हवाले से हमारे लिए ये दो अहम बाब जो हैं, ये दो अहम पहलू और मौजू जो हैं इनकी मार्फत जिस कदर हमें ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा हमें आइंदा के मामलात के अंदर अपनी तारीख, अपने आसपास में होने वाले हवादिस और वाकयात और उनके दरमियान हमारी जो जिम्मेदारियां बनती हैं इनको समझना हमारे लिए आसान होगा। एक बड़ी कन्फ्यूजन की वजह जो आज कई इकदामात के अंदर, कई मसाइल के अंदर जो हमारे मुआशरे में पाई जाती है और बिलखसूस पढ़ा लिखा मुआशरा जो बिलाखिर एक खटका रखता है मसाइल की नस्बत और मसाइल से सादगी से नहीं गुजरता बल्कि उनके इलल व असबाब की तहलील और उनका तजिया करना चाहता है, उसके सामने जो एक बड़ी कन्फ्यूजन है उसकी एक बड़ी वजह हमारे सामने यह है कि उसको ये तसलसल नहीं पता, ये रब्त नहीं पता उसको, जिसकी वजह से हमें ये लगता है कि हम शायद तारीख के किसी खास अरसे में पैदा हुए हैं जिसका जिसमें जो कुछ हो रहा है इसका कोई सबका से ताल्लुक नहीं है या पता नहीं कुछ खास मुश्किलात हैं जो हमारे जमाने के अंदर हैं, पहले नहीं थी ना, ऐसा नहीं है। सुनते हैं ना आप सब कि तारीख खुद को तकरार करती है, यानी ऐसे नहीं है कि हम ये कहें कि अब शायद कोई बिल्कुल नया हो रहा है तारीख में, ऐसा कुछ नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं है। बस तारीख के हवाले से एक नुकता तो ये कि तारीख खुद को तकरार करती है और दूसरा नुकता ये कि तारीख आईना है जिस आईने में इंसान ने अपने मुस्तकबिल और मुस्तकबिल में आने वाली चीजों को देखना है। इसीलिए कहते हैं कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, इस वक्त दुनिया के अंदर जो थिंक टैंक्स इदारों के अंदर जो ऐसे अफराद हैं जो स्ट्रेटजीज बनाने का काम करते हैं या पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, इनकी एक खसूसियत जो सब थिंक टैंक्स के अंदर और ऐसे स्ट्रेटजिस्ट अफराद के अंदर देखी जा सकती है, इनकी तारीख के ऊपर ग्रिप है, चाहे वो किसी भी अंदाज के अंदर हो। यानी आप उसको कहें बशर की तारीख, मसलन आप कहें मसीहियत की तारीख, यहूदियत की तारीख, इस्लाम की तारीख, जिस भी तरह की कहें, एक बड़ी चीज यह है क्योंकि थिंक टैंक इदारों की जो एक अहम जिम्मेदारी है या स्ट्रेटजिस्ट अफराद की जो एक अहम जिम्मेदारी है वो ये है कि इन्होंने एक फ्यूचर लॉजी का काम करना है, इन्होंने मुस्तकबिल की नस्बत एक निगाह देनी है, आइंदा दुनिया के अंदर जो हवादिस और वाकयात रूनुमा होने हैं उनकी नस्बत इन्होंने पॉलिसी मेकिंग का काम करना है। اس لیے ایک اہم خصوصیت جو اسٹریٹجیکل تھنک ٹینک اداروں کے اندر اور جو اسٹریٹجسٹ افراد ہوتے ہیں ان کے اندر جس ایک اہم خصوصیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے وہ ان کا تاریخ شناس ہونا ہوتا ہے. جس بھی حوالے سے ان کا ایک ریسرچ ورک ہے یا جو بھی ان کا ٹاسک ہے اس کی نسبت ان کے سامنے تاریخ کے لیے ایک ایسی کنڈیشن کا ہونا ضروری ہے کہ جس میں تاریخ کے اندر واقعات کے ربط کو کشف کر سکے. یہ بڑا اہم کام ہے. اتفاقاً جو تھنک ٹینک اداروں کا ایک اہم کام ہوتا ہے اس کے اندر ایک اہم چیز ان کے اندر جس کو انہوں نے آگے لے کے چلنا ہوتا ہے وہ انہی تاریخ کے واقعات اور تاریخ کے اندر سے ڈاکٹرینل لیول کے اس میں سے قواعد نکالنا ہے. یہ خود ایک بڑا اہم کام ہوتا ہے ان اداروں کا. البتہ ہمارے ہاں یہ ادارے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں, بالخصوص یہ جو ہم تھرڈ ورلڈ شمار ہوتے ہیں استعماری نگاہ سے تھرڈ ورلڈ جو ہم دنیا شمار ہوتے ہیں, ہمارے ہاں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. اصلاً یہ کلمات ہی کانوں سے ملموس نہیں ہیں, یعنی کانوں پہ یہ پڑے ہی نہیں ہیں کلمات کہ بالآخر یہ بھی کوئی دنیا ہے, یہ بھی کوئی کام ہے. ظاہر ہے آج اگر نظام کفر اپنے اس باطل سلسلے کو آگے بڑھا رہا ہے یا آج یہاں تک پہنچایا ہے تو وہ کوئی سادہ طریقوں سے تو نہیں پہنچایا, بلکہ پشت پہ پورا کام ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ واقعہ کربلا کے اندر یا عاشورہ کے اندر ہم بڑی سادگی سے نہ گزر جائیں کہ ادھر حسین ابن علی ہیں اور ان کے مقابلے میں ایک یزید ہے جو شرابی ہے اور ان بیلنس ہے اور اس طرح کا انسان ہے. مسئلہ فقط یزید نہیں ہے, یزید کے پیچھے پوری اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو پتہ ہے کہ میں نے کس طرح سے چیزوں کو ڈیزائن کرنا ہے, جس کو پتہ ہے کہ حق کے رستے میں ہرڈلز کیسے کھڑی کرنی ہے, جس کو پتہ ہے کہ حسین ابن علی کی کورل ٹیم نہیں بننے دینی. اور کریں حسین ابن علی کی کورل ٹیم نہیں بننے دینی, جس کو پتہ ہے کہ میں کیا کروں کہ اسلام کے ایسے موجہ چہرے, ایسے افراد کہ جن کے اقدامات کو دیکھ کر عوام کم از کم کنفیوژن کا شکار ہو جائے کہ جب یہ بیٹھ گئے ہیں تو میں کیسے اٹھوں, جب یہ نہیں قیام کر رہے تو میں کیسے قیام کروں. اگر یہ اتنا ہی اہم ہوتا تو پہلے یہ کھڑے ہوتے. شیطان سارے حربوں کو استعمال کرتا ہے. یزیدیت ایک پوری اسٹیبلشمنٹ کا نام ہے. یزیدیت فرد یزید نہیں ہے. یزید کو آپ ایک پپٹس کے طور پہ لیں, یزید کو درمیان میں ایک کٹ پتلی کے طور پہ آپ لیں, مسئلہ یزید نہیں ہے فقط. یزید کے نیچے پوری اسٹیبلشمنٹ ہے کہ جو اس پچھلے محاذ باطل کے تجربات بھی جس کے پاس ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر محاذ حق کے اوپر ہونے والی کاوشیں آپس میں مربوط ہیں تو ایسے نہ سمجھیں کہ محاذ باطل پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے. نہ ایسے نہیں ہے. ظاہر ہے دشمن بھی پلاننگ بنا کے بیٹھا ہے, دشمن بھی سمجھتا ہے کہ تاریخ کے اندر ان کڑیوں کو کیسے جوڑنا ہے. اگر ہم ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ایک زمانے کے اندر حضرت ابراہیم ہے, حضرت موسیٰ ہے, حضرت عیسیٰ ہیں اور ہر ایک دوسرے اگلے مرلے کی تکمیل کر رہا ہے یا پچھلے کے تجربات سے استفادہ کر رہا ہے, تو یہ نہیں ہے کہ محاذ کفر کی طرف جو بیٹھے ہوئے ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. کیسے تعلق نہیں ہے؟ مگر قرآن نے نہیں کہا ان شیاطین لا یحون الی اولیائہم, کہ شیاطین جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں اپنے جو ان کے چیلے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں, یہ وحی کرتے ہیں. اور یہ جو وحی کا کام ہے ان کا, اس وحی کے ذریعے سے ظاہر ہے پچھلوں کے تجربات اگلوں کو منتقل کرتے ہیں. جہاں پہ ضعف تھا, جہاں پہ کمی تھی, کاستی تھی, وہ اس کو آ کے کیا کرتے ہیں اگلے مرحلے کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ جبران کریں, اس کا دوبارہ وہ غلطی نہ ہو. اور اتفاقاً غلطیوں سے سیکھنے میں آج اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ محاذ باطل نے استفادہ کیا ہے. محاذ حق نے کتنا استفادہ کیا غلطیوں سے سیکھنے میں, اور محاذ باطل نے کتنا استفادہ کیا ہے. اس لیے قرآن مجید میں سورہ انعام کی یہ آیت نمبر 121 جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, شیطان باقاعدہ وہی کرتا ہے اپنے کارندوں کو اور اپنے زمین کے اوپر جو نمائندے ہیں باقاعدہ ان کو جسے کہتے ہیں لے کے چلتا ہے اپنی ولایت کے اندر. ظاہر ہے شیطان جو حبوط حضرت آدم سے لے کے اب تک یہ باقی ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آج کے زمانے میں جو ہے اس کی کاوشیں آپس میں مربوط نہ ہوں. ہم نے شیطان کو اور شیطنت کا جو مسئلہ ہے ہم نے اس کو دشمن شناسی کے حساب سے فقط سطحی طور پہ لیا ہے. مسئلہ اتنا سطحی نہیں ہے. کیوں سطحی نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبودیت کی طرف دعوت دی ہے، اپنی عبودیت کی طرف جہاں پہ دعوت دی ہے، وہاں پر اس مسئلے کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسان کو متوجہ کیا ہے کہ عبودیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دیکھو شیطان کی جانب سے متوجہ رہنا، شیطان کی جانب سے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الم عہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ یہاں پر وہ جو میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ ربوبیت کے نیچے ہمارے پاس دو پیراڈائم ہیں، دو راستے ہیں حق و باطل کے. حق کے راستے کے اوپر یہاں جو عبودیت کی بات ہے، یہ عبودیت اس حقیقی ربوبیت کے ذیل میں بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں استکباریت ہے، وہاں پر بھی عبودیت ہے. قرآن شیطان کی نسبت مسئلے کو کیسے اٹھا رہا ہے کہ انسان جب شیطان کے نقشے کے اندر قرار پاتا ہے تو یہاں مسئلہ عبودیت ہے، یہاں مسئلہ پرستش ہے، کیونکہ شیطان اس سے کم پہ راضی نہیں ہوتا. اور کریں شیطان اس سے کم پہ راضی نہیں ہوتا. شیطان یہ نہیں کہتا کہ آپ آئیں ٹھیک ہے چار باتیں میری مان لیں، چار خدا کی مان لیں، چار حق کی چیزیں ہو جائیں، چار باطل کی ہو جائیں. نہ، مسئلہ عبودیت ہے، عبودیت کے لیے ولایت ہے، عبودیت کے لیے ولایت ہے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ محاذ حق کی تاریخ کے اندر بھی ایک پارچگی پائی جا رہی ہے، اور محاذ باطل کی جو تاریخ ہے وہاں پر بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہر اگلے عرصے کے اندر آپس میں مربوط ہے. ہم اس کو یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے اور یہ پراکندہ کام ہے. مثلا ہم یہ سوچیں کہ جی فرعون کے زمانے میں اپنے مسائل تھے، یزید کے زمانے میں اپنے مسائل ہیں، آگے جل کے بنی عباس کے زمانے کے اپنے مسائل ہیں، اور ان کا آپس میں کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ نہایت سطحی نگاہ ہے تاریخ کو سمجھنے کے اعتبار سے بھی، اور اس کو دینی نقطۂ نگاہ سے دیکھنے کے اعتبار سے بھی. ہم کیوں حساس نہیں ہوتے کئی چیزوں کے اوپر؟ مثلا آج آپ دیکھیں لبرل ڈیموکریسی کی نسبت ہم زیادہ حساس نہیں ہیں. کیوں حساس نہیں ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی سطح کا درد ہے، ہمیں یہ درد اٹھا ہی نہیں ہے. یعنی کم از کم یہ درد، دانت کے درد اور کان کا درد، جو کہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ اذیت ناک درد ہیں جسمانی طور پر، دانت کا درد بالخصوص، داڑھ کا، اور اسی طریقے سے کان کا درد، کہ یہ انسان کے دو ایسے درد ہیں جو انسان سے نیند چھین لیتے ہیں، انسان سے سکون چھین لیتے ہیں، انسان سکون سے نہیں بیٹھ سکتا. ہمیں جس دن محاذ کفر کی نسبت ہمارے اندر یہ درد کم از کم اس سطح پہ اٹھے جتنا انسان کے اندر داڑھ کا درد ہے، جتنا کان اگر اذیت کی حالت میں ہو تو جو اس کا درد ہے، جس دن اتنا درد اٹھے گا اس دن احساس زیاں شروع ہوگا. اس کے بعد ہے کہ اب انسان حرکت کرے، اس کے بعد ہے کہ انسان مہاجرت کا سوچے، اس کے بعد ہے کہ اب انسان ہر چیز کو پراکندہ دیکھ کے گزر نہ جائے. دیکھیں یہ کائنات پراکندہ نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی توفیق ملی ہم جب لبرل ڈیموکریسی کے سسٹمز پہ بات کریں گے اور اس کے اندر ہم مختلف پروٹوکولز کو کھولیں گے. مثال کے طور پہ امریکہ کا مثلا ڈیفنس سسٹم کس طرز کا ہے، پولیٹیکل سسٹم کس طرز کا ہے، اکنامیکل سسٹم کس طرز کا ہے. تو انشاءاللہ جب ان کو کھولیں گے اور ہر ایک کے اندر آ کے ان کا جو سٹرکچر ہے جب اس کے اوپر بات ہوگی، اس وقت ہمیں سمجھ آئے گا. ابھی تو امریکہ مردہ باد کیا ہے کہ آسانی سے گزرنا، جیسے ہم آسانی سے گزر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں الحمدللہ ذمہ داری ادا ہو گئی بڑی آسانی سے، نہ اتنی آسانی سے نہیں گزرنی ادا ہوتی ذمہ داری، نہایت پیچیدہ سسٹمز ہیں. اور اس وقت تو لبرل ڈیموکریسی استاد ہے سسٹمز کو پیچیدہ کرنے میں. اتنی ظاہری اٹریکشن، اتنی چارمنگ کہ بندہ مسحور ہو جاتا ہے. سحر کس کو کہتے ہیں؟ اس وقت کسی نے اگر سحر کو سمجھنا ہو، جادو کو سمجھنا ہو، تو اس وقت سب سے بڑا جادو محاذ کفر کے پاس لبرل ڈیموکریسی ہے. یہ جادو ہے، مذاق نہیں ہے، جادو ہے. دیکھیں کیسے مسحور کیا ہوا ہے پوری دنیا کو، کیسے جکڑا ہوا ہے انسان کی استعدادوں کو، کیسے انسان کو تاریکی کے رحم میں رکھا ہوا ہے. لہذا تاریخ کو ہمیں ایک، جسے کہتے ہیں ایک خاص ربط کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اسی تاریخ کا ایک اہم پہلو جو ہے ہمارے پاس عاشورہ ہے، اور اسی طریقے سے ظہور. ہمیں یہاں تین نسبتوں کو سمجھنا ہے، اور وہ کون سی نسبتیں ہیں؟ ایک عاشورہ، اس کے بعد درمیان میں اربعین، اور تیسری جانب ہے ہمارے پاس ظہور۔ ان تینوں کے درمیان نسبت کو اگر ہم سمجھ پائیں تو آپ یوں سمجھیں کہ دین شناسی کے نام پہ جو بہت کچھ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کریں، آپ کے سامنے جسے کہتے ہیں ایک نہایت ہی بنیادی سطح کی ایسی چیزیں آ جائیں گی، جس کے بعد اگر آپ کسی بھی مدرسے میں نہ جائیں، کسی بھی آپ مثال کے طور پہ لمبی لمبے چوڑے لیکچرز اور پتہ نہیں کورسز، اور یہ کورس کیا وہ کورس کیا، یہ دورہ کیا وہ دورہ کیا، ان دوروں میں بھی آپ نہ پڑھیں تب بھی آپ کو یہ چیزیں سمجھ آ سکیں گی۔ آج ہماری دینداری کی مشکل یہ ہے، بےچارے لوگ ایک وقت میں دسیوں جگہ دین کے نام پہ گھسیٹے جا رہے ہیں، لیکن آخر میں ہاتھ میں نہ کوئی بیسک چیزیں نہیں آتی دین کے بارے میں، وہ نظم نہیں ملتا، جیسا کہ بعض افراد نے یہاں پر بیان بھی کیا اپنے کھٹکوں کو کہ آج تک جو ایک چیز ہمارے لیے مشکل رہی ہے وہ کیا تھی، کہ چیزیں پراکندہ کافی تھیں، چیزیں پراکندہ کافی تھیں، لیکن اس کو نظم کیسے دیں، ان کے درمیان ایک تعلق کو کیسے ایجاد کریں، اور اس پزلز میں بٹی ہوئی تصویر جو دین کی ہے، اس پزل کو جوڑے کیسے، مکمل کیسے کریں، یہ آج تک ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اور اتفاقاً ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہماری ایک بڑی مشکل دینداری کے اندر یہ ہے کہ ہم عوام کو، معاشرے کو، بجائے اس کے کہ مچھلی پکڑنا خود سکھائیں، ہم مچھلیاں پکڑ پکڑ کے ان کو تھیلوں میں دے رہے ہیں، مچھلیاں پکڑ پکڑ کے، کیا مطلب مچھلیاں پکڑ کے دے رہے ہیں، پراکندہ انفارمیشن، دو باتیں تربیت سے متعلق، دو باتیں اخلاق سے متعلق، دو باتیں امام مہدی سے متعلق، دو باتیں ظہور سے متعلق، اور اس طرح کر کے بندہ جو ہے اتنے دن کورس کے نام پہ گزار رہتا ہے، اتنے دن مجلس کے نام پہ شرکت کرتا ہے، لیکن آخر میں ساری چیزیں پراکندہ ہی نصیب ہوئی ہیں، جبکہ انبیاء آ کے معاشروں کے اندر جو ہدایت کا کام کرتے ہیں، انبیاء آ کے سب سے پہلی چیز جو انسانوں کے لیے جو سیٹ کرتے ہیں وہ کیا ہے، انسانوں کے سامنے ہدایت کا نقشہ رکھتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ کے ذہن میں نقشے کی تصویر آتی ہے تو کیا آتا ہے فوراً، ارتباط، روابط، تقسیم، اجزاء، سٹارٹنگ پوائنٹ، اینڈنگ پوائنٹ، درمیانی چیز، اطراف، تو یہ سب چیزیں ایک نقشے کے اندر آتی ہیں، انبیاء ہدایت کا نقشہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء ہیں، کہ جیسے سورہ بقرہ میں آپ سنتے ہیں کیا ہے کہ وہاں بات عبودیت کی ہو رہی ہے، سورہ بقرہ کی بالکل ابتدائی آیات جو ہیں وہاں پہ کیا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ہم عبودیت کو عبادت کے نام پہ نہایت محدود چند مناسک تک لے کے آ گئے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو انبیاء کی تعلیم کے اندر پہلا میسج یہ ہے کہ بھائی اپنی پیراڈائم مشخص کرو، پیراڈائم مشخص کرو، اللہ کی ربوبیت کے نیچے آنا ہے تو عبودیت کا راستہ ہے، شیطان کا جو یہ شجرہ خبیصہ ہے اور باطل کا جو نظام ہے اگر اس کی طرف جانا ہے تو استکباریت ہے، ولایت ہر دو طرف ہے، ہر دو طرف پلاننگ ہے، ہر دو طرف افراد ہیں، ہر دو طرف نقشہ ہے۔ قرآن سب سے پہلے یہ لائن سیدھی کرتا ہے عبودیت کی، کسی کو دیندار بنانے کے لیے آغاز کہاں سے ہوگا، ابھی ہم جو دینداری کا کام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں معاشرے میں دن بدن دیندار زیادہ ہوں، ہمارا جوان متدین ہو، خوب ان کے لیے کہاں سے شروع کریں، انبیاء کے نقشے کے اندر سب سے پہلا مسئلہ عبودیت کا ہے، اس لیے جو پلمب انسانی حیات کے اوپر، انسانی فکر کے اوپر، انسانی عمل کے اوپر جس پلمب کو قرار دیتے ہیں وہ پلمب کیا ہے، عبودیت کا ہے، کہ اس کے ذریعے سے پرکھے جاؤ گے، تمہاری سب چیزیں اس کے ذریعے پرکھی جائیں گی۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عاشورہ، اربعین اور ظہور کے یہ جو تین چیزوں کے درمیان رابطہ ہے وہ کس طرح کا ہے، کہ قیام امام حسین الہی عبودیت کے لیے جس کوشش کا نام ہے، اس کوشش نے تاریخی مرحلے کو طے کرتے ہوئے جس ظہور تک پہنچنا ہے، اور قیام مہدوی، اس قیام مہدوی سے پہلے اس قیام عاشورہ کے اندر موجود جو پوٹینشیل ہے، موجود جو استعدادیں ہیں، موجود جو صلاحیتیں اور صلاحیات ہیں، ان کو اس ظہور سے پہلے ایک بار متجلی ہونا ہے، اس نے عیاں ہونا ہے، عاشورہ میں موجود صلاحیتوں اور استعدادوں کو رونما ہونے کے لیے اور عیاں ہونے کے لیے ایک نیچرل پروسیس کی ضرورت ہے، جیسے انبیاء کو الہی نقشے کی طرف انسانوں کو لانے کے لیے جس تدریجی عمل کی ضرورت تھی، اسی طریقے سے عاشورہ کو بھی ایک زمان کی ضرورت ہے، ایک رشد کے خاص مرحلے کی ضرورت ہے، کہ جو الحمدللہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے صدیوں کے بعد پچھلے چند سالوں سے ہم اس الہی ارادے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ ارادہ کیا ہے کہ عاشورہ میں موجود جو ظرفیتیں، صلاحیتیں، پوٹینشیل اور استعدادیں ہیں ان کو اب عیاں کرے، اس کو عیاں کرے. اور یہاں پر اربعین در حقیقت اس پل کا نام ہے، غور کریں، اربعین در حقیقت اس پل کا نام ہے جس نے قیام امام حسین کو قیام امام عصر کے ساتھ متصل کرنا ہے. بس اربعین کس جہت کی تیاری ہے؟ اربعین میں جو سب سے پہلے کام جس کی ضرورت ہے، ظاہر ہے اگر ہمیں عاشورہ میں موجود پوٹینشیل کا پتہ نہ ہو، کس طرح ہم ظہور کی طرف حرکت کر سکتے ہیں؟ کس طرح ہم اربعین کے اس سنہری موقع سے اور اس سنہری فرصت سے استفادہ کر سکتے ہیں؟ اس رابطے کو سمجھنا اور اس رابطے کے مختلف جوانب اور اس کے مختلف پہلوؤں کو کھولنا ضروری ہے. میں پھر دہرا رہا ہوں، اربعین عاشورہ، اربعین ظہور، اس رابطے کو کشف کریں، اس پہ فکر کریں، اس پہ مطالعہ کریں، سوچیں، روابط کو کشف کریں، آپس میں مباحثہ کریں. اس طرح کر کے یہ رابطہ اگر ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے، میں کم از کم بے عنوان ایک ایسے طالب علم کے جس کی تھوڑی بہت اس میدان کے اندر کوششیں ہیں مطالعے کے حوالے سے یا اس چیز کو سمجھنے کے حوالے سے، آپ یقین کریں اس رابطے کو اگر آپ کشف کر پائیں، نہایت بنیادی سطح کی دین شناسی آپ کے ہاتھ لگ جائے گی، نہایت بنیادی دین شناسی. دینی تعلیم مچھلیاں پکڑ کے دینے کا نام نہیں ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا دین سکھانا، دین سکھانا اس کو نہیں کہتے، دینی کام اس کو نہیں کہتے. دینی کام یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کو سب سے پہلے معرفت کے مرحلے کے اندر ایک نقشہ ان کے سامنے رکھے، پھر ہر انسان کو اس کے ظرف کے مطابق اس نقشے کی نسبت متوجہ کرے. ظاہر ہے انسان کے بھی مرحلے ہیں، ہر انسان ہر چیز کو ایک لیول پہ نہیں سمجھ سکتا، اور پھر نقشوں کی نسبت ہر انسان کی توانائی اور استعداد ایک جیسی نہیں ہے. آپ دیکھیں رسول اللہ کے اصحاب، ابو ذر باوجود اس کے ایک ایک ایسا صحابی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ زمین پر زمین نے جو ہے ابو ذر سے زیادہ سچا انسان نہیں دیکھا. ہاں، ایک طرف ہم ابو ذر کا یہ مقام دیکھتے ہیں اور ادھر ابو ذر کی جو شجاعت ہے اور اشرافیت جو دین کی رگوں میں رچ بس رہی تھی، اس کو کیسے للکار رہے تھے اور اس کے لیے کیسے کھڑے تھے. ایک طرف ابو ذر کی ایسی خدمتیں، لیکن ابو ذر کبھی بھی حضرت سلمان نہیں بن سکتے، سلیمان فارسی. اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے راز، بہت سارے دین کے اسرار جو اس وقت سلیمان کو پتہ ہیں، اگر ابو ذر کو پتہ چل جائیں تو یہی ابو ذر جو اس سطح کا انسان ہے، سلیمان کے خون کا پیاسا ہو جائے گا. حضرت سلمان فارسی کے کلمہ سلیمان ہے، معذرت میں ایک دو بار سلیمان کہہ بیٹھا ہوں، سلمان فارسی. بس تحمل ہر ایک کا ایک سطح کا نہیں ہے. اس الہی نقشے کی نسبت ایک بار سلمان ایک پوٹینشیل اور ظرفیت ہے جو حامل دین ہے، جو دین کے فہم کو سطح پہ رکھتا ہے اور اس کے مطابق اس کے اندر حلم بھی اتنا ہے، اور ایک جانب حضرت ابو ذر ہے. اس لیے دیکھیں توانائیوں اور استعدادیں مختلف ہیں. بس دینداری کے اندر، دین شناسی کے اندر جو ایک اہم کام ہے، انسانوں کو دینی معلومات کی مچھلیاں پکڑانا نہیں ہے، تھیلیاں بھر بھر کے دیں کہ ہاں جی ابھی ہم نے مہدویت کا کورس بھی کر لیا، ابھی ہم نے احکام کا کورس بھی کر لیا، ابھی ہم نے فلاں کا بھی کورس کر لیا، کورس. اگر یہ آپ کو نظم نہیں دے سکتے، اگر آپ کے اندر ایک ان آؤٹ آپ کو نہیں دکھا سکتے کسی بحث کا، اور اس کا رابطہ انسانی حیات کے باقی موضوعات کے ساتھ کیا ہے، ایسی دینی کاوشیں عبث ہیں. یہ دینی لہو و لعب ہے کہیں پر بھی ہو، کوئی بھی کر رہا ہو. اس لیے ایک بڑی مشکل ہماری یہ ہے، یا تو لوگ متوجہ نہیں ہوتے ان بحثوں کی طرف، اور اگر دین کی نسبت ایک رجحان ایجاد بھی ہوتا ہے تو پراکندہ کام کرتے ہیں. پراکندہ، کہیں کی اینٹ، کہیں کا روڑا، بھان بتینے کنبا جوڑا، ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ اٹھا لیتے ہیں. یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ جو کہتے ہیں الحمدللہ ہم میں تو بڑی صلاحیت اور توانائی ہے اور بڑا ظرف ہے، अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी कोई अच्छी बात हो रही होती है तो हम पिक करते हैं, ना ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या मतलब कहीं से भी कोई अच्छी बात हो आप पिक करते हैं? यानी आप सोशल मीडिया पे बैठ जाएं और सोशल मीडिया की जो पॉलिसी है कि एक वक्त में प्राकंदा मालूमात इतनी इंसान को दो कि एक तरफ उसके अंदर हिर्स इजाद करो साइकोलॉजिकल कि इसको और चाहिए, हल में मजीद मजीद मजीद। इसलिए आप देखते हैं जब आप इंस्टाग्राम पे जाएं, फेसबुक पे जाएं या ऐसे ही बाकी जो हमारे पास सामाजिक मीडिया के पेज हैं, तो क्या होता है, इंसान थकता नहीं है, वक्त का नहीं पता चलता एक वक्त में कितनी चीजें देखना चाह रहा होता है। इसलिए कहते हैं ग्रीट ऑफ इंफॉर्मेशन, ग्रीट ऑफ इंफॉर्मेशन, इंसानों के पास मालूमात की भूख और लालच और तमा, दीन की नस्बत भी ऐसे है। अभी हमने क्या कर दिया है दीनी इदारों ने कि दीन के नाम पे इतनी चीजें हमने फैला दी हैं, कोई उसके दरमियान इन आउट नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई रब नहीं है, कोई तरतीब तरकीब नहीं है उनके दरमियान। नतीजा क्या निकलता है कि लोग इतने काम करने के बावजूद भी कुछ टाइम बाद वाजह नजर आता है कि कहीं पे कुछ नहीं है। वही लोग जो मुखातबीन होते हैं, अगर उनसे वर्चुअल से निकलकर एक्चुअल पे उनके पास चले जाएं और पूछे कि हाँ भाई आपने बिलाकर इतने कोर्स किए हैं, इतना काम किया है, आए जरा थोड़ी देर के लिए ये लो व्हाइट बोर्ड और बिस्मिल्लाह करें, बताएं कितने कोर्सों में आप थे, एट द एंड क्या समझ आया आपको? वो भी वहां पे प्राकंदा बातें करेगा, या तो पता ही कुछ नहीं होगा या प्राकंदा। प्राकंदगी नहीं चाहिए इंसान को। इंसान देखें, इंसान भैंस नहीं है, इंसान ऊंट नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को इंसान खल किया है, इंसान को अल्लाह ने खोपड़ी में भेजा नहीं दिया, मगज नहीं दिया इंसान को, फकत इंसान के अंदर तअक्कुल की सलाहियत रखी है, इंसान के अंदर फिक्र की सलाहियत रखी है। जो अल्लाह ताला ने शेर को इतना दरिंदे वाला जबड़ा देने के बावजूद शेर को नहीं दी है सलाहियत, अल्लाह ने हाथी को इतना कवि जिस्म देने के बावजूद अल्लाह ने यह सलाहियत नहीं दी, लेकिन इंसान को दी है। जब इंसान को यह सलाहियत दी है तो किस लिए दी है? हर चीज चरे, जहां से कुछ भी मिल जाए। इसलिए आप देख रहे हैं कितना नुकसान हो रहा है इस वक्त। सोशल मीडिया पे आए रोज हर तरह की प्राकंदा चीजें आ रही हैं, माशाल्लाह दीन के नाम पे सारे खुश हैं। मैं आपको बताऊं, कम से कम मैं हयात तैयबा की बात करूं, हत्ता हमें जब पोस्टर्स बनाने होते हैं, ये जो हमारी पोस्टें आती हैं नहज बलागा से मुताल्लिक, इसके अलावा खुद मारिफ टीवी के उनवान से जो पोस्टें आती हैं, बाकी चीजें, हम इस पे इस कदर हसास हैं क्योंकि जहरा ये यानी मैं खुद इन चीजों को डिजाइन करता हूँ कि अब क्या जाना चाहिए। हम खुद इस चीज पे इतने हसास हैं कि अगर ये चीजें लेके भी चलनी है तो एक नज्म के साथ चलें, एक तरतीब के साथ चलें, ना पराकंदा। अगर आपने कभी मुशाहिदा किया हो तो एक अभी जो हमारी एक कोशिश है अगरचे नहायत इब्तदाई सतह पे, वो ये है कि हम किसी भी मौजू को उठाते हैं तरतीब से लेके चलते हैं। हत्ता हमने तो अब ये कोशिश किया है कि ये जो स्टेटस वगैरह का काम भी है इसको भी एक एजुकेशन के उस में मसरफ में लाया जाए, और वो भी एक तरतीब के साथ, कि कम अज कम और कुछ भी ना हो, हम सबको तो नहीं ठीक कर सकते, हम कम अज कम इतना कर सकते हैं कि हमारे पास ये जो एक फुर्सत है और एक सरमाया है हमारे पास सामाजिक मीडिया के ऊपर, कम अज कम हम इस जिम्मेदारी को अपने तौर पे अदा करें। लिहाजा आशूरा, अरबईन और जहूर के दरमियान जो राबता है इसको कशफ करना दीन शनासी का एक बड़ा अहम पहलू है। खूब, अब हम आते हैं कि हमने जिस मौजू को इनवान के तौर पे जिक्र किया है कि आशूरा में मौजूद जो सलाहियतें हैं उनकी तजल्ली का नाम अरबईन है, वो एक बड़ा अहम सवाल ये आता है कि बिलाकर ये सलाहियतें हैं कौन सी आशूरा के अंदर? क्या मतलब, कौन सी तवानाइयां, कौन सी इस्तेदादें इस आशूरा के अंदर पाई जाती हैं कि जिसके अमली होते हुए जो मंजर है हमारे सामने वो अरबईन के नाम पे है, कि जहां पे ये इस्तेदादें मुतजल्ली हो रही हैं, कौन सी हैं? मैंने ये चंद चीजें जो अभी आप खिदमत में अर्ज करनी है, हमने सबका अंबिया की तहरीक के अंदर मुख्तलिफ मरहलों में इसमें से बास को बयान कर चुके हैं, और इसको अब यहाँ हम ज्यादा जिसे कहते हैं आशूर की नस्बत इस बहस को हम लेके चलेंगे। आशूर में मौजूद जो इस्तेदादें और सलाहियतें हैं उनमें सबसे एक अहम और बुनियादी सलाहियत जो आशूरा में पाई जाती है और इस आशूरा की बुनियाद पर एक तौहीदी तहजीब को खड़ा किया जा सकता है, कि जिसकी एक झलक हमारे पास इस वक्त अरबईन है। इस आशूरा की सलाहियत की बुनियाद पर एक नेशन बिल्डिंग का काम हो सकता है, जिसकी एक झलक इस वक्त आपके पास ये 40 की मूवमेंट और इसके अंदर इंसानों का हरकत करना और ये इकदाम है। और वो क्या है कि आशूरा के अंदर दर हकीकत इंसान की ताली, इंसान की बुलंदी, इंसान के वजूद की जो हकीकी, जो इंसान के वजूद का पहलू है, आशूरा के अंदर ये नुमाया होता है। इसलिए आप देखें इमाम हुसैन के लश्कर के अंदर जो अफराद मौजूद हैं, इस तहरीके हुसैनी के अंदर जो अफराद मौजूद हैं, ये सब वो अफराद हैं जो चुने जाने के बाद जो आते हैं, ये सब वो अफराद हैं जिनकी निगाह जमीन की तरफ नहीं है, इनकी निगाह ऊपर की तरफ है। अगर आप में से चंद अफराद ने अय्याम आशूरा के अंदर हयात तैयबा के बाज पोस्टर्स ऐसे देखे हों मारिफ टीवी के, या मैंने बाज चीजें खुद जो है अपने जो इदारे का नंबर है वहां पर कुछ हुनर की जबान में हमने चंद तस्वीरें जो है, जिसपे यहाँ पर एक शख्सियत है, नाम मेरे अफजेन में नहीं है मुकम्मल, अच्छे अंदाज में उन्होंने हुनर नुमाई की थी। और उनवान क्या था, मा रअयतु इल्ला जमीला, के मैंने जमाल इलाही के अलावा कुछ नहीं देखा। इसको बाकायदा तौर पर इसको एक मंजर में पेश किया गया है नक्काशी और आर्ट की जबान के अंदर। वहां पर क्या था, गौर करें कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा खड़ी हैं और सामने असहाब और अहले बैत में से जो अफराद वहां शहीद हुए इनके लाशाए मुतहर पड़े हुए हैं। बीबी की निगाह जमीन की तरफ नहीं, आसमान की तरफ है। मैसेज क्या है, मार आए तो अल्लाह जमीला, या एक जगह मंजर कशी की गई कि जिसके अंदर सामने जो लश्कर शैतान यानी ये लश्कर यजीद खड़ा हुआ है, वहां पर तारीकी है, वहां पर अंधेरा है, लेकिन उस लश्कर से ऊपर कि जिसमें इमाम हुसैन जब उसको देख रहे हैं तो वो मंजर ऊपर की तरफ का है जहां पर नूर ही नूर है और फरिश्तों का नजूल है। ये क्या है कि इंसान अपने उस बाला मर्तबा और जो आली मर्तबा है उसकी तरफ मुतवज्जे है। इसलिए जो एक बुनियादी ज़र्फियत इस वाकया आशूरा के अंदर पाई जाती है वो इंसान का पस्ती और दनियत और वो जो हुबूत का मरला था इंसान का, उससे निकलकर इंसान का अपने हकीकी मकाम की तरफ मुतवज्जे होना है। ये वाकया करबला के अंदर निहायत अहम पोटेंशियल है। अगर हम ये चाहते हैं कि आज इंसानों को पस्तियों से निकाल कर उनको उनके हकीकी राह की तरफ मुतवज्जे करें, तो उसका एक अहम तरीन वसीला हमारे पास इस वक्त हुसैन इब्ने अली की जात और हुसैन इब्ने अली से मुतअल्लिक ये आशूरा और ये सारा सिलसिला है। लिहाजा अरबई इस आशूरा में मौजूद एक बुनियादी तरीन पोटेंशियल इंसान को उसकी असल हकीकत की तरफ मुतवज्जे करना है। कि हम देखते हैं कि कारवान हुसैनी अगर आप आए और कारवान हुसैनी के स्ट्रक्चर के ऊपर निगाह करें, यहां पर आप हबीब इब्ने मजाहिर, हिलाल बिन नाफे जैसे बूढ़े से लें और शशमाही बच्चे तक आए, आप यहां मर्दुजन के अंदर आए, यहां जवान और नौजवान को अगर आप यहां पे देखें, ये सब के सब वो हैं जिनकी निगाह उस अपने आली तरीन मरतबा इंसानी की तरफ है। इसलिए आप देखते हैं कि इनकी रूहें उस शब आशूर के अंदर इन जिस्मों से किस तरह परवाज करने के लिए बेताब है। कहते हैं कि एक सहाबी वही शब आशूर में जब पता था, इमाम ने बता दिया कि कल क्या होना है उस आखिरी इमाम के इतमाम हुज्जत के बाद, तो एक सहाबी जिसको आम अय्याम के अंदर किसी ने नहीं देखा था कि यह ज्यादा हंसमुख है या ये हंसता है, उस दिन उसको देखा कि निहायत खुशी के आलम में, निहायत खुशी के आलम में। तो एक दूसरा इमाम का सहाबी उससे पूछता है कि भाई क्या हो गया है, तुमने तो मजाक बना लिया है, नहीं पता कि यहाँ जंग की हालत में हो। वो सहाबी कहता है मगर तुमने मेरी जिंदगी नहीं देखी, आज तक मुझे इतना शादाब हालत में देखा है, आज तक इतना खुशहाली की हालत में देखा है। कहा नहीं, तो आज क्या हुआ है। कहता है तुम्हें नहीं पता जब हुसैन इब्ने अली इस आखिरी गुफ्तगू के बाद जब मकाम दिखा रहे थे इल्मे गैब से और कह रहे थे कि कल फलां की लाश यहां गिरनी है, फलां की लाश यहां गिरनी है, और ये जो जमीन से कल राबते का कटना है, जब पस्तियों से राबते ने कट कर इंसान ने कमाले महज की तरफ जाना है, और कल जो मेराज है इस इंसान का, कल जो उरूज है इस इंसान का, कह रहा है कि उसका इश्तियाक और शौक ऐसा है कि जो मुझे इस वक्त इस नशात की हालत में ला रहा है। देखें ये कौन सी निगाह है, یہ پوٹینشیل ہے عاشورا کے اندر. آج آپ دیکھیں یہ بات تو ہمارے لیے بڑی ملموس ہے اس وقت کہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اسی اربعین کے نتیجے میں کتنے انسان ایسے ہیں کہ جن کی سابقہ زندگیاں پستیوں کے اندر تھیں, اور آج آپ دیکھیں اسی اربعین کے توسط سے اس مانوی سفر کے اندر کس طرح سے متحول ہو رہے ہیں, کس طرح سے ان کے اندر ایک انٹرنل ریولوشن ایجاد ہو رہا ہے. یہ صلاحیت اربعین کے اندر موجود ہے, یہ صلاحیت عاشورا کے اندر موجود ہے, جس کی تجلی ہم اس وقت اربعین کے اندر دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں اربعین پہ جو لوگ آ رہے ہیں کیسی حالت ہے ان کے اندر, ہاں خود سے گزر رہے ہیں ایک ایسے زمانے کے اندر جہاں انسان دن بدن پیسہ اور مادیات کے ساتھ چپکتا جا رہا ہے, وہیں پر عاشورا کی یہ صلاحیت کہ جو اربعین میں متجلی ہو رہی ہے اس کا ایک مصداق اور پہلو انفاق در رائے خدا ہے. ہر بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں اپنے آپ سے نکال کے لگاؤں ہر طرح سے. یہ کیا ہے؟ در حقیقت انسان کا وہ جو اس اپنے مادیات اور مادی تعلقات سے گزر کر جو انسان کی حقیقت کا جو چہرہ ہے, انسان اس کی طرف متوجہ ہو رہا ہے. یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے اس عاشورا کے اندر رکھی ہے کہ جس کی تجلی اس وقت ہم اربعین کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور حتیٰ خود آپ دیکھیں خود اسی عاشورا کے واقعے کے ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ لشکر یزید کا کمانڈر ہے حر بن یزید ریاحی, آپ دیکھیں یہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے اسی عرصے کے اندر ایک بڑا تحول اور ایک چینج رکھا ہے کہ دیکھیں آپ اس کو دیکھیں, آپ کل تک کہاں کھڑا تھا, کس پستی میں کھڑا تھا اور اس پستی کے اندر کیا کچھ نہیں کیا اس نے, ہاں لیکن عاشورا در حقیقت تجلی تھی ایک ایسی اس انسانی حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کی کہ اس کی جھلک جب یہ دیکھتا ہے آپ دیکھیں کیسے منقلب ہوتا ہے, اور خود نہیں آ رہا فقط, ہاں اور دیکھیں آتا کیسے ہے, عجیب عجیب قسم کا ادب ہے جو ہمیں حر کی توبہ کے ٹائم پہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, کس ادب کے ساتھ آتا ہے حسین ابن علی کے پاس. عاشورا در حقیقت وہ جگہ ہے کہ اگر کوئی انسان پستیوں سے رزالتوں سے نکل کے اگر اپنے حقیقی مقام کی طرف متوجہ ہونا چاہے تو جیسا حدیث کے اندر ہے نا کہ کلنا سفینۃ النجا و سفینۃ الحسین اسرا, کہ ہم سب کے سب کشتی نجات ہیں اہل بیت, لیکن حسین ابن علی کی کشتی بڑی تیزی کے ساتھ ساحل نجات تک پہنچاتی ہے. کتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ اس اربعین کے اندر یہ عاشورا کا پوٹینشیل آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان متحول ہو رہے ہیں, انسان پستیوں سے نکل کر, انسان مادی وابستگی اور تعلقات سے نکل کر, اور انسان جو دن بدن لشکر شیطان اور دشمن کوشش کر رہا ہے کہ انسان کا تعلق خود سے کاٹ دے, انسان کا تعلق انسانی اعلی مرتبے سے کاٹ دے, یہ تعلق اب اربعین کے نتیجے میں دوبارہ بحال ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ ظرفیت اور صلاحیت عاشورا کے اندر رکھی ہے. دوسری جو ایک اہم ظرفیت عاشورا کے اندر ہے, اور اس کو ہم انبیاء کے مختلف ادوار میں بیان کر چکے ہیں, کیونکہ الہی تہذیب اور تمدن کو کھڑا کرنے کے لیے ہجرت اور کاروان کی صورت میں حرکت ضروری ہے. اس کو ہم نے مختلف انبیاء کے زمانے میں ملاحظہ کیا کہ جس میں سے آپ خود واضح ترین ایک نمونہ اسلام کے اندر اگر ہم کہیں تو خود رسول اللہ کی جو ہجرت ہے, اور رسول اللہ کی ہجرت کے ساتھ ان ایک ابتدائی جو اسلامی امت کی اکائی وہ رسول اللہ کے ساتھ مہاجرین کا جو ایک طبقہ ہے, آپ دیکھیں اس نے جو کام کیا. ہجرت اصل ہے اسلامی تہذیب اور تمدن کے کھڑا کرنے کے لیے. اس ہجرت کا سب سے پہلا تعلق انسان کے وجود کے اندر ہے, جو انسان کو اپنے وجود کے اندر سفر طے کرنا ہے اس سے پہلے کہ باہر سفر طے کرے, پہلے وجود کے اندر. کیونکہ دیکھیں انسان کے اندر بعض اوقات انسانیت سے فاصلے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. انسان نے اپنے وجود کے اندر آگاہانہ طور پر اس ہجرت کو انجام دینا ہے. انسان کے اندر خصلتوں کی نسبت جو اخلاق رذیلہ ہے, جو پست اخلاق ہے انسان کا, جو پست صفات ہیں جس کا انسان اور انسانیت سے کوئی تعلق ہے نہیں ہے, ان سے انسان کی ہجرت اخلاق کریمہ کی جانب, انسان کی نفس امارہ کی اتباع سے ہجرت عقل سلیم کی جانب, انسان کی اپنے وجود کے اندر ہر اس تعلق سے ہجرت جو انسان کو الہی نقشے میں حرکت نہ کرنے دے، ایک امام کی اتباع میں نہ جانے دے. یہ وہ ہجرت ہے جو اس کاروان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو جو انبیاء کے ہم نے عرصوں میں دیکھی، خود امام حسین علیہ السلام کا جو یہ کاروان ہے کہ جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ امام نے بڑے احسن انداز میں اس چیز کی طرف جو ہے وہ متوجہ کیا اور بتایا کہ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پچھلی ایک نشست کے اندر یہ امام کا جو جملہ ہے، امام نے جو فرمایا کہ ہمارے ساتھ کون آئے، اور اپنے اس پوری تحریک کی وضاحت کی کہ جس میں فرمایا کہ من کان باذلا فینا محجته، من کان باذلا فینا محجته وموطنا علی لقاء اللہ نفسه فلیرحل معنا فإننی راحل مصبحا انشاء اللہ تعالی. امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے اس راہ کے اندر ہماری ہمراہی میں، جو شخص بھی اپنی جان کی فداکاری کر سکتا ہے، جو بھی اپنی فداکاری کے لیے تیار ہے ہمارے ساتھ اس راستے کے اندر، اور جو بھی لقائے الہی کی طرف کوچ کرنا چاہتا ہے، امام فرماتے ہیں فلیرحل معنا، یہ ہمارے ساتھ چلے، یہ ہماری ہمراہی کرے. امام یہاں پہ ایک ہجرت مانگ رہے ہیں، اور کریں امام یہاں پہ ایک ہجرت مانگ رہے ہیں. امام کا کام لوگوں کو یہ نہیں کہنا ہوتا کہ جہاں بیٹھے ہیں الحمدللہ ٹھیک رہیں، بس یہیں سے آپ اپنا خمس زکات بھیجتے رہیں اور وہیں سے ہمارے حق میں بھی دعا کریں، ہمارے ظہور کے حق میں بھی دعا کریں، کچھ بھی نہیں کرنا، آرام سے ایڈجسٹ رہو. امام تو یہ نہیں کرتا. امام خود بھی بےتاب روح ہوتا ہے اور ایک سماج کو بھی بےتاب بنا دیتا ہے. امام خود بھی سراپا درد ہوتا ہے اور ایک پوری امت کو بھی سراپا درد بنا دیتا ہے. امام نہ بیٹھتا ہے نہ بیٹھنے دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کی ذات کے اندر مسلسل ارتقاء ہے. محاذ حق مسلسل ارتقاء کی اندر ہے، کی حالت میں ہے. دین کی ذات میں حرکت ہے، دین کی ذات میں موومنٹ ہے. بس ایسی دینداری جو دن بدن انسان کو لا تعلق بنا دے، دن بدن انسان تو بس جسے کہتے ہیں ایک منفعل مزاج انسان میں اور غیر جانبدار انسان میں تبدیل کرے، ایسی دینداری مشکوک ہے. یہ کسی بھی ڈھنگ اور رنگ کے اندر ہو. اس لیے امام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی فداکاری کر سکتا ہے، یعنی تعلقات کے ان مادی مرنوں سے گزر چکا ہے، اپنے تعلقات کی نافیں کاٹ چکا ہے، اور اب لقائے پروردگار وہ اپنی حقیقت اصلی کی طرف جو انسان سفر کرنا چاہتا ہے، فلیرحل معنا، بسم اللہ، چلے چلے ہمارے ساتھ. اور امام فرماتے ہیں فإننی راحل مصبحا انشاء اللہ تعالی. امام فرماتے ہیں کہ کل صبح ہم نے حرکت کرنی ہے، کل صبح ہمیں نکلنا ہے. ابھی آپ دیکھیں کتنا ہم نے ان پہلوؤں کو بیان کیا ہے. خالی 28 رجب کو لکھ دیتے ہیں جناب امام کی روانگی جو ہے مدینہ سے مکہ کی طرف، ہاں، اور اس کے بعد ہم ایک خاص تصویر بناتے ہیں، فضا بناتے ہیں، اور اس کو خالی ایک جہت دیتے ہیں. خب اس پہلو کو کون کھولے گا؟ ایسے کاروان تو نہیں ہے جو بیٹھا تھا آرام سے اٹھ پڑا ہے اور چل پڑا ہے اور بس اس نے یہاں یہاں سے گزر کے جانا ہے. ہم تو اس کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے لگتا ہے بس ایسے ہی یہاں سے نکلے تھے، یہاں سے گزرتے گزرتے یہاں پہنچ گئے اور یہاں آ کے قربانی دے دی اور اس کے بعد ختم. اور میرا اور آپ کا کام اب یہ ہے کہ ہم خالی اس کو جو ہے وہ ایک غم کی حالت، اور وہ بھی ایک خاص اس سطح پہ لے کے چلے. امام کا ایک ایک قدم آگاہ آنا ہے. اس ہجرت امام کے ہمراہ کون ہجرت کرے گا؟ ظاہر ہے جو ہجرت کے باطنی مرلے سے گزر چکا ہو. پھر یہ ہجرت مومنانہ کاروان کی صورت میں ہے. امام اپنے اہل و عیال میں سے چنتے ہیں اور ان کو لے کے چلتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس پورے عرصے کے اندر امام کس طرح یارگیری کرتے ہیں، کس طرح امام اپنے ساتھ افراد کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کاروان جس کو حسین ابن علی نے ہجرت کے مرلے سے گزارا تھا اور اس کاروان کو ڈیزائن کیا تھا، اس کاروان کا ایک حصہ کربلا میں شہید ہو جاتا ہے، لیکن کاروان ختم نہیں ہوتا. کاروان کا ایک علمدار کربلا کے اندر شہید ہوتا ہے، لیکن وہ علم زمین پہ گرتا نہیں ہے. یہ علم اب زینب سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہے، یہ علم اب اس وقت جناب سجاد علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے. کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سافٹ، ایک ہارڈ وار جو کربلا کے اندر رونما ہوتی ہے، اس ہارڈ وار کا مرلہ ختم ہونے کے بعد اب جو اگلا مرلہ شروع ہو رہا ہے پروپوگیشن کا، پروپیگنڈے کا اور میڈیا کا، یعنی سافٹ وار، اب یہ علم وہاں جا رہا ہے، اب یہ کاروان وہاں جا رہا ہے. یہ کاروان فقط وہاں جا کے، اور جیسے ہم بیان हमारे दिनों में देखें आज तक इस दीन के पहलू को खोला ही नहीं है हमने कि भाई खूब इसको क्यों दास्तान इस अंदाज में बनाते हो कि फकत मरहले बयान करके खत्म। अभी देखिए तारीख में कितना हमारे पास मौजूद है कि जब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब वापस जाती है मदीना, जनाबे सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जिंदगी मदीना में पहुंचने से लेकर बीबी की उस रिहलत के मरले तक, इस अरसे में बीबी क्या है, बीबी ने क्या किया है, देखें कितना मैटर मौजूद है हमारे पास, कितनी किताबें मौजूद हैं इसके ऊपर, कितना काम हुआ है इसके ऊपर। वो बीबी जो निहायत बोहरानी तरीन हालतों के अंदर भी इतने शुजाआना और नपे तुले इकदामात कर रही है, हमारे पास क्या है इस वक्त कि जब हम पहुंचा देते हैं तारीख को मदीना के अंदर इस कारवान की वापसी, उसके बाद छुट्टी, उसके बाद छुट्टी। ये क्यों है? उसकी वजह यह है कि हमारी निगाह के अंदर ये तारीख जो है इसकी हरकत किस अंदाज की है और इसका नक्शा किस तरह का है हमारे सामने है ही नहीं, इसी वजह से आके यहाँ चुप हो जाते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस पे सोचता हो कभी। उस दिन मैंने इमाम हुसैन की हयात के बारे में बयान किया, अब आप आए हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, वाकई कितना पता है इस बारे में। जाहिर है बीबी वाकई करबला के बाद एक अरसा जिंदा रही है, खूब इस अरसे में क्या किया है, कौन से इकदाम आते हैं, कितना पता है हमें इस बारे में, कितना इस पे काम हुआ है। खूब आशूरा की ये दूसरी ज़र्फ़ियत है कि इस हिजरत और कारवानी हरकत को हम इस वक्त अरबईन में मुतजल्ली देख रहे हैं। इस ज़र्फ़ियत को, ये जो पूरी दुनिया के गोशो किनार से इंसान उठकर करबला उस काबे तौहीद की तरफ आ रहे हैं और हुसैन इब्ने अली के गिर्द जमा हो रहे हैं, ये हिजरत नहीं है। अभी आप देख लें इस वक्त बिलखसूस मिल्लत पाकिस्तान, हमारे बेचारे मोमिनीन इस वक्त कितने परेशान हैं, कितनी मुश्किलों का शिकार हैं, किस कदर बेताब हैं, किस उस कैफियत से गुजर रहे हैं कि इतने अरसे में जो जहमत की थी, जो कोशिश की थी और एक इरादा बना के बैठे थे कि अल्लाह ताला हमें तौफीक दे और ये मसाइल हल हो और हम जाएं, इस वक्त जो हालात बन रहे हैं आए रोज एक खबर सुनते हैं, कभी कह रहे हैं कि जनाब वीजा ही नहीं आ रहा, अप्रूवल जमा कर रहे वीजा ही नहीं आ रहे, कभी जो है वो बॉर्डर बंद हो जाता है, बॉर्डर खोलता है तो वीजे का मसला अभी तक हल नहीं है। हाँ, दुश्मन इस पोटेंशियल को समझ रहा है। देखें दुश्मन इस नेशन बिल्डिंग की जो ये इस वक्त ज़र्फियत है, ये जो नेशन बिल्डिंग के लिए इस वक्त ये जो पोटेंशियल ईजाद हो रहा, दुश्मन इसकी तरफ मुतवज्जे है। ये मोमिनाना कारवान है, इसमें हिजरत भी मौजूद है, यानी इंसान जोग्राफियाई एतबार से अपने ताल्लुकात के काटने की तमरीन करता है। बिलाखिर कुछ दिन, जाहिर सी बात है जो कल अपनी दुकान बंद करके आता है, कल जो अपना बिजनेस कुछ दिन के लिए छोड़ के आता है, कल जो अपना दफ्तर कुछ दिन के लिए छोड़ के आता है, कल जो तालीमी इदारे से अपने लिए छुट्टी लेके आता है, खुद किधर आ रहा है, किधर आ रहा है? यहाँ तो कोई दुनियावी मजाहिर नहीं है, यहाँ तो कोई इंसान अपनी मादी अयाशियों के लिए नहीं आ रहा, करबला की तरफ आ रहा है। दुबई, तुर्की या किसी यूरोपीय मुल्क में अयाशी के लिए नहीं जा रहा, करबला आ रहा है। हाँ, ये हिजरत है। इस हिजरत के नतीजे में अब ये हिजरत तने तनहा नहीं है, ये एक कारवान में आ रहा है, ये कारवान में, ये एक इंसानी कारवान है जिसके अंदर ये आ रहा है, न फकत वो इलाकाई कारवान। और ये देखिए हो क्या रहा है, गौर करें आप जोग्राफियाई एतबार से, ये कारवान लोकल सतहों से शुरू होते हैं, इलाकाई सतहों से शुरू होते हैं, फिर मिसाल के तौर पर, जरा मैं इसको यूं समझाऊं, मिसाल के तौर पर एक मोहल्ला, एक यूनियन काउंसिल, एक तहसील, एक जिला, एक डिस्ट्रिक्ट, एक सूबा, एक मुल्क। हाँ, अब ये कारवान क्या हो रहा है, लोकल जगहों से निकल के आ रहा है, मसलन यूनियन काउंसिल से निकल कर तहसील में आ रहा है, तहसील से गुजरता हुआ रोड के ऊपर ये अब किधर आ रहा है, जिले के अंदर, जिले से गुजरता हुआ अब ये आ रहा है सूबे के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिवीजन के अंदर, डिवीजन को क्रॉस करते हुए अब ये आ रहा है सूबे के अंदर, सूबे को क्रॉस करते हुए अब ये आ रहा है मुल्क की सतह पर, और एक मुल्क से गुजर कर अब दूसरे मुल्क के अंदर आ रहा है। यहां पर जो कारवान पहले, जिसको आप यूं समझे कि जो नदी नाले की हालत के अंदर था, ये अब तब्दील हो रहा है एक समंदर के अंदर, ये हर तरफ का पानी अब आ रहा है कहां पर, एक समंदर के अंदर। तो जाहिर है जब ये समंदर की हालत इख्तियार करेगा, जो कल तक एक कतरा था अपने इलाके के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपने शहर के अंदर, जो कल एक कतरा था पानी का, अब ये तब्दील हो रहा है एक समंदर के अंदर। आपको पता है ना कि जब कतरा समंदर से کٹا ہوا ہو تو وہ قطرہ ہی شمار ہوتا ہے، لیکن جب یہ قطرہ سمندر کے اندر آ کے گرتا ہے، اب اس کی حیثیت سمندر کی ہے، اب اس کو کوئی قطرہ نہیں کہتا، اب اس کے اندر حیات دینے کی صلاحیت کسی اور سطح کی بن جاتی ہے، اب اس کی قدرت اور توانائی کسی اور سطح کی ہے. اربعین اس وقت ایسی ہجرت کا کاروان ہے بشر کے لیے، حسین ابن علی کے گرد. تیسری ظرفیت اور استعداد جو کربلا میں پائی جاتی ہے وہ وہی سنت محوزت ہے، وہی چھانٹ کی سنت ہے، وہی خالص کرنے کی سنت ہے کہ جو حق کو باطل کے اس مرحلے کے اندر، جیسا کہ میں نے عرض کیا پچھلی دو تین نشستوں میں سے ایک کے اندر، کہ سقیفہ کے نتیجے میں حق کو باطل جس مکس انداز کے اندر چل پڑ رہا تھا، اور اس کے اندر انسانوں کے لیے تشخیص دینا کہ اس وقت حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، یہ اتنا آسان نہیں تھا. اس عاشورہ کے واقعے کے اندر یہ ظرفیت ہے کہ حق اور باطل کی صفے نہایت عیاں ہیں، کیونکہ چھانٹ کا عمل انجام دیا ہے. لیکن امام حسین نے کیسے چھانٹ کا عمل انجام دیا ہے؟ اور کریں، وہاں گھر سے نکلتے ہوئے فرمایا فلیرحل معنا، وہیں سے موقف اپنا بیان کیا، میسج اپنا کلیئر کیا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، کون سا راستہ ہے، پھولوں کا راستہ ہے یا کانٹوں کا، عیش و عشرت کا راستہ ہے یا صعوبتوں کا، نہایت شفاف انداز میں واضح کیا. چھانٹ وہیں سے شروع ہوتی ہے، اور امام جغرافیائی اعتبار سے جن جگہوں سے گزر کے کربلا پہنچ رہے ہیں، ہر مرحلے پہ چھانٹ کا عمل ہے، ہر مرحلے پہ سنت موعظت الہی ہے. قرآن مجید کے اندر یہ چھانٹ کا مرحلہ ایک ایسی چیز ہے، ان آیتوں کو آپ نوٹ کریں اور بعد میں اس کی تفسیر دیکھیں اور اس پہ غور و فکر کریں. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 ارشاد الہی ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، کیا لوگ یہ عقیدہ بنا کے بیٹھ گئے ہیں کہ ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اگر تم یہ کہہ دو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں تو اب تمہیں چھٹکارا مل جائے گا، اب تمہیں بڑے آرام سے جنت جانے دیا جائے گا، اب تمہاری دینداری ثابت ہو گئی اہل ایمان کا ادعا اور دعویٰ کرنے کے نتیجے میں. قرآن کیا کہہ رہا ہے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور تم یہ امتحان کے مرحلے سے نہ گزرو. ہاں، درحالانکہ تم امتحان کے مرحلے سے نہ گزرو، درحالانکہ تم چھانٹ کے مرحلے سے نہ گزرو، یہ تمہارا کہہ دینا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تمہارا ایک اس دعوے کی بنیاد پہ کچھ نہ کچھ دین کے نام پہ اپنا لینا کافی ہے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ تمہیں فتنوں کے اندر، تمہیں آزمائشوں کی بھٹی میں نہ ڈالا جائے، اور اس بھٹی میں ڈلنے کے بعد، تمہاری کانٹ چھانٹ کرنے کے بعد نہ پتا چلے کہ تم کس سطح کے انسان ہو، تمہارا ایمان کس سطح کا ہے، تمہاری نصرت امام کا دعویٰ کس سطح کا ہے. اس چھانٹ کے بغیر تمہیں جانے دیں گے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور بے ضرور تمہیں آزمائیں گے، ہم ضرور بے ضرور آزمائیں گے، ہم تمہیں ضرور بے ضرور چھانٹ کے مرحلے سے گزاریں گے. اور اس چھانٹ کے لیے چھاننیاں کون سی ہیں؟ ہاں، ایک چھاننی کا نام خوف ہے. تاغوت کیا کرتا ہے؟ اور کریں، لشکر شیطان کیا کرتا ہے؟ لشکر شیطان کا ایک ہتھ کنڈا انسانوں کے اندر خوف ایجاد کرنا ہے، ایک انسانوں کے اندر بھوک اور پیاس ایجاد کرنا ہے. جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا دنیا کے اندر حالت ہے، ونقص من الاموال والانفس والثمرات، تمہیں ایسے مرحلوں سے گزارا جائے گا کہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے مال دینا پڑے گا، تمہیں اپنی جانیں دینی پڑیں گی، اور تم نے بہت کچھ اپنے پاس جو جمع پونجی کی ہوئی ہے اور جو بہت کچھ اکٹھا کیا ہوا ہے، تمہیں سادے سے ہاتھ دھونا پڑے گا، گزرنا پڑے گا. لیکن دینداری یہ ہے، حقیقی دین جو اس وقت معاشرے کو متعارف کروانے کی ضرورت ہے، اور نہ فقط بیان کرنے کی ضرورت ہے بلکہ بیان کے ساتھ انسانوں کے ساتھ تعاون کی ضرورت ہے کہ ایسی دینداری کے لیے خود کو تیار کر سکیں، اس وقت اس کام کی ضرورت ہے. عاشورہ میں یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ جس کو ہم اربعین میں دیکھ رہے ہیں، کہ اربعین میں دن بدن انسان چھن رہے ہیں، بڑے شستہ رفتہ انسان آ رہے ہیں. آپ غور کریں، نیشن بلڈنگ کے حساب سے پوری دنیا سے कहीं पर भी किसी इंसान की फितरत बेदार है, कहीं पर भी किसी इंसान की अक्ल पे अगर पर्दे नहीं है, इस वक्त अरबईन के इस पोटेंशियल की तरफ मुतवज्जे हो रहा है। छांट हो रही है ना, छांट हो रही है। एक तरफ हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर हम जिन्स परस्ती के इस वक्त मुजाहरे हो रहे हैं और लोग रोडों पे निकल रहे हैं, ये एक लश्कर शैतान है। हाँ, और इसी यूरोप से, इसी कुफर के मराके से आप देख रहे हैं कि एक ऐसी नई नस्ल भी उठ रही है जो इस वक्त करबला की तरफ आ रही है। ये छांट नहीं है। मैंने इस बहस को एक अंदाज में यहाँ पे लिखा है। एक बड़े चंद सवाल है मेरे जो तहकीकी काम है, जिस पे बाद में काम किया जाए, हम मेहनत करें इसके ऊपर, खुद ऐसी सुन्नत महूजत के ऊपर। मसलन सुन्नत महूजत और अल्लाह ताला का निजाम हिकमत कैसे है, सुन्नत महूजत और इंसानी रुश्द के लिए दीन की मनसूबा बंदी, अब ये एक बहस है। सुन्नत महूजत और इमाम की हिकमत अमली एक कारवान को इस्तेकामत के साथ सुन्नत महूजत के मरले से गुजारना, ये क्या है? ये सारी दीन की बहसें हैं। सुन्नत महूजत और इस्तेकामत उम्मत का इम्तिहान, सुन्नत महूजत और इस महूजत के नतीजे में जो अकलियत छनने के बाद पायदार रहती है और इस्तेकामत दिखाती है, ये किस तरह से ये अकलियत अक्सरियत पे गलबा हासिल करती है, ये कैसे होता है? इसी तरीके से सुन्नत महूजत और इंसान की इज्तिमाई जिंदगी, सुन्नत महूजत और तालीम और तरबियत का निजाम, तालीम कौन सी दे हम मुआशरे को इस वक्त? हम जो कहते हैं ना इलाही दीनी तालीम क्या होगी, खूब दीनी तालीम नहीं है ये, तो क्या है अभी जो हम बयान कर रहे हैं, ये दीनी तालीम नहीं है? दीनी तालीम और किसको कहते हैं? सुन्नत महूजत और इंसानी इरादे की तकवियत कैसे होगी? किस तरह के इरादे इंसानों के अंदर परवान चढ़ाएं, इसकी जड़ें इतनी इंसान के वजूद के अंदर गहरी करें और इन जड़ों की बर वक्त तरबियत के नाम पे आबियारी करें, ताकि सुन्नत महूजत के अंदर कोई इंसान बेसुबाती का शिकार ना हो। कैसे होगा? सुन्नत महूजत और समाजी नफ्सियात, बस ये तीसरी जरफियत है जो आशूरा के अंदर पाई जा रही है। चौथी जरफियत ये है कि दीन के जो एक फिक्री निजाम है पूरे का पूरा, इस फिक्री निजाम के कयाम की फुर्सत भी इसके अंदर मौजूद है। हुसैन इब्ने अली ने वहां पर फकत एक हक को बातिल के दरमियान, यूं नहीं है कि हम ये कहें कि फकत एक हार्ड वार के अंदर एक जंग हुई है, इससे पहले गौर करें, इससे पहले कि वाकया करबला हक को बातिल के दरमियान एक हार्ड पावर हो, इससे पहले एक सॉफ्ट पावर है। अकदार की जंग है, वैल्यूज की जंग है, अर्जिशों की जंग है, तमाम अर्जिशें आशूरा के अंदर ये पोटेंशियल मौजूद है कि किस तरह से दीन के जामे नक्शे को खड़ा करे। इसलिए हम देख रहे हैं कि ये जो इस वक्त अरबईन की हरकत है, इसके अंदर अरबईन की जो ये मूवमेंट है, अरबईन की जो ये तहरीक है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कई चीजें इकट्ठी हो रही हैं, कई काम एक वक्त में हो रहे हैं, विजन इंसान के सामने मजीद वाजे होता जा रहा है। इंसान इस वक्त अरबईन को तहजीब की सतह पे अपने लाशऊर में कम अज कम समझ रहा है। मुमकिन है बाज के पास अल्फाज ना हो, मुमकिन है बाज लोग इसको इस अंदाज में बयान ना कर सके, लेकिन अपने लाशऊर में कम अज कम इसको दर्क कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि भाई काम छोटा नहीं है, चीज छोटी नहीं है। खाली यूं नहीं है कि एक जगह से आप चले और एक जगह आ गए हो। अब सवाल यह है, इन चार पॉइंट्स के बाद आशूरा में मौजूद इन ज़र्फियतों के अमली होने के लिए क्या इकदामात हुए हैं? सबसे पहला इकदाम जो आशूरा की इन ज़र्फियतों को अमली करने के लिए अंजाम दिया गया है, वो इसी कारवान उसरा के जरिए से इस काम को आगे चलाया गया है कि जो कूफा और शाम के अंदर जो कुछ अंजाम पाया और उसके बाद जो कुछ वाकया करबला के बाद अंजाम पाया, यही तो ज़र्फियतें थी और दुश्मन इस ज़र्फियत की तरफ मुतवज्जे था। इसलिए आप तारीख उठा के देख लें कि कितने जमानों के अंदर कोशिश की गई है कि इमाम हुसैन की कब्र मुतहर के नामो निशान भी मिटा दिए जाए, पानी छोड़ा जाए, मिटा दिया जाए सब कुछ। सवाल मेरा सबसे सवाल है, सबसे सवाल है, खूब एक कब्र से क्या मुश्किल है? हाँ, अगर ये समझते हो कि करबला के अंदर तुम फाते हो और तुमने मैदान जीत लिया और तुमने नाउज़ुबिल्ला नाउज़ुबिल्ला इस خانواده عصمت و طہارت کو ذلیل و خوار کر دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو خوب مشکل کیا ہے اب تمہیں؟ اب تو تمہارے نزدیک یہ مٹی اس وقت کیوں سراپا پیکار ہے تمہارے مقابلے میں؟ آج آپ دیکھ رہے ہیں کیوں عزاداری، غور کریں کیوں عزاداری اس وقت دشمن کے گلے کے اندر اور دشمن کی آنکھ کے اندر کانٹا ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھے نہ سمجھے دشمن کو اس پوٹینشیل کا پتہ ہے۔ یہ جو میں نے چار پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اس وقت دشمن کے اقدامات کو دیکھیں اور اس کے بعد اس پوٹینشیل کو دیکھیں، ہم نہیں جاگے۔ یاد رکھیے گا جب قوموں کے لیے اللہ موسیٰ دے رہا ہوتا ہے، قوم موسیٰ کے آنے اور اس کے بعد دریائے نیل کو کراس کروانے کے بعد بھی نہیں سمجھ پاتی کہ موسیٰ کون ہے، لیکن فرعون کو نطفے کے مرلے سے پتا ہوتا ہے کہ فرعون کو پتا ہوتا ہے کہ موسیٰ نے آ کے کیا کرنا ہے، موسیٰ کس چیز کا نام ہے۔ شیطان اس طرح آگے بڑھتا ہے، دشمن کو آج پتا ہے کہ یہاں پر عاشورہ کا نتیجہ اور اس میں جو پوٹینشیل موجود ہے وہ اس وقت اربعین کے اندر عملی ہو رہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں آخری پوائنٹ اور اس کے بعد زحمت تمام، وہ یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ظرفیت اور استعداد کو آگے بڑھائیں اربعین اس عاشورہ کی، دو اہم اقدامات جن کو انجام دینے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف اربعین کی اس ظرفیت اور پوٹینشیل کو اور اس پیغام حسین ابن علی کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، جس کی اس وقت ہمارے پاس بہترین روش مجالس اعضاء ہے۔ مجالس اعضاء کس لیے ہیں؟ در حقیقت اس پوٹینشیل کی بقا کے لیے، اس پوٹینشیل کی حفاظت کے لیے اور اس کو نسل در نسل پہنچانے کے لیے کہ بھائی عاشورہ میں ہے کیا، عاشورہ کس لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا جو اہم ذریعہ ہے اس ظرفیتوں کو عملی کرنے کے لیے، مجالس ان ظرفیتوں کی شناخت پہچان اور اس کی حفاظت کے لیے ہے بدعتوں سے اور انحرافات سے، کہ مجالس برپا کرو، اس میں بیان کرو، اور اس کے بعد جو ان ظرفیتوں کے عملی ہونے کا میدان اس وقت اللہ نے بنایا ہے وہ اربعین ہے۔ لہذا دونوں کام اس وقت ضروری ہے۔ اور یہاں پہ یہ یاد رکھیں، ایک سوال ہے، کون سا واقعہ، کون سا فینومینا، کون سا حادثہ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر عالمی سطح پر پھیلاؤ کی صلاحیت موجود ہوتی ہے؟ سوچیں اس کے اوپر، کیسے حوادث، کیسے واقعات کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ عالمی سطح پہ پہچانے جائیں؟ ہم کسی توہم کا شکار تو نہیں ہے اس وقت کہ بھائی اربعین ایک عالمی پوٹینشیل ہے، اربعین یہ ہے، اربعین وہ ہے، نہ، ہم کسی توہم کا شکار نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل ہے۔ ہر وہ واقعہ، غور کریں، ہر وہ واقعہ، ہر وہ حادثہ، ہر وہ فینومینا جو انسان کے وجود، انسان کے وجدان کے ساتھ رابطہ ایجاد کر سکتا ہے، ایسا واقعہ جہانی ہوتا ہے، ایسا واقعہ عالمی ہوتا ہے، یہ ورلڈ لیول پہ دیکھا جاتا ہے، یہ دن بدن پھیلتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ واقعہ عاشورہ میں یہ صلاحیت موجود ہے۔ اربعین اس پیغام کی نسبت اس پوٹینشیل کو رکھتا ہے کہ آپ اس پیغام کو جہانی سطح پہ لے کے آؤ۔ اس لیے ہمیں اگر اس صلاحیتوں کی طرف توجہ، ہماری اگر اس صلاحیتوں کی طرف نہ گئی تو یاد رکھیے گا، الغافل لا یغفل، جو غفلت کا شکار ہوتا ہے دشمن نہیں اس سے غافل ہوتا۔ ابھی آپ دیکھ لیں میڈیا بائیکاٹ جو دشمن نے کیا ہوا ہے، دنیا کے اندر گند سے گند بھی کہیں پہ موجود ہو تو صبح و شام اٹھا کے دکھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اتنی بڑی اربعین بات، بالکل حزن، اس کے بارے میں ضد و نقیض چیزیں، اس کے بارے میں مسائل کی نسبت چشم پوشی، جیسا کہ آج آپ خود دیکھ رہے ہیں اس وقت یہی جو اربعین کی نسبت مسائل ہیں ہمارے، کتنا اس کو اٹھایا جا رہا ہے، کتنا، کس سطح پہ اس کو اٹھایا جا رہا ہے؟ واقعی لوگ اس مسئلے کو دیکھ رہے ہوں کہ خود جو ہمارا عالمی میڈیا ہے، جو ہمارے یہ لوکل چینلز ہیں، ان مسائل کو کتنا ان پہلوؤں سے اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ کو عالمی تناظر کے اندر اٹھتا ہوا یہ نظر نہ آئے، اور اسی طریقے سے لوکل سطح پر جو کچھ ہمارے پاس ملکوں میں موجود ہے یہاں پر نظر نہ آئے، تو ایک بات پہ ایمان لے آئیں کہ دشمن اس پوٹینشیل کو سمجھتا ہے کیا ہونے جا رہا ہے، اس لیے سوشل بائیکاٹ ہے، اس لیے سوشل بائیکاٹ ہے۔ सोशल मीडिया, इसी तरीके से मीडिया के अंदर प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, हर तरह का बाइकॉट है, ये एक तरफ, ये एक तरफ, और उसके मुकाबले में जो बाकी फैजा बनाना है ये एक तरफ। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अरबईन आशूरा में मौजूद इस्तेदादों और सलाहियतों को समझने, दर्क करने की तौफीक अता फरमाए, और इन इस्तेदादों और ज़रफियतों को अपनी नस्लों तक पहुँचाने के लिए मजालिस की फुर्सत से इस्तेफादे की तौफीक अता फरमाए, और इसी तरीके से आशूरा में मौजूद इन सलाहियतों की अमली मैदान में जो तजल्ली है अरबईन, इसकी मार्फत और इस नस्बत से हर तरह की खिदमत जो हमारे ज़रिए से इस तहजीबी फुर्सत के हवाले से हो सकती है इसको अंजाम देने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।